الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتبت جہاں کہیں بھی کوئی دین کی بات کہنے کا موقع ملتا ہے تو طبیعت پر یہ پہلو غالب ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اور دوسرے اپنے ساتھیوں کو اصلاح نفس کی طرف متوجہ کیا جائے، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یوں تو اصلاح ہر حالت میں ہی درکار ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک دو مجلسوں میں قرآن کریم کی اس آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا اور اس کی کچھ تشریح بھی پیش کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو۔ اپنی خبر لینے کا معنی یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ گئے تو جو لوگ گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک شخص کو دوسرے کے عمل میں نہیں پکڑتا۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ اسی کو کر پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا ہی بوجھ اٹھا کے لے گا۔ لہذا اپنی فکر کرو، اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب معاشرے میں فساد پھیل جائے، جس کی چار علامتیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، کہ جب مال کی محبت دلوں پر چھا جائے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے لوگ، اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت یہ کرو کہ اپنی فکر کرو۔ علیک بخاصت نفسک، اپنی خاص اپنے آپ کی فکر کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ ودع عنک امر العامہ، اور عام لوگوں کی عام لوگوں کے کو چھوڑ دو، عام لوگوں کو کے معاملے کو ان کے اوپر چھوڑ دو، اپنی فکر کرنا شروع کر دو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ میں کل بھی یاد کر رہا تھا کہ باپ حضرات نے علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فساد پھیل گیا، مال کی محبت دلوں میں چھا گئی، دنیا ترجیح دی جا رہی ہے، آخرت کو پس پل ڈال دیا گیا، خواہشات نفس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے رائے پر، تو ایسے موقع پر تبلیغ کا فریضہ تھا، لیکن بعض حضرات علماء نے اس کا یہ مطلب نہیں بیان کیا کہ تبلیغ اور دعوت کا فریضہ اس موقع پر ثابت ہو جائے گا، بلکہ بظاہر وہی بات صحیح معلوم ہوتا ہے، نبی اکرم کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر دوسروں پر تبصرہ کرنا چھوڑ دو، دوسروں پر تبلیغ کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے اندر یہ برائی آ گئی، لوگ ایسے بدتین ہو گئے، لوگ ایسے بے حیا ہو گئے، لوگوں نے حلال حرام کی چیزیں بچ گئی، یہ تبصرے یہ تذکرے اور لوگوں کی دوسروں کے تو یوں اب دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کا سلسلہ ہر وقت شروع ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے آمان لے کے اپنے پاس جائیں گے، تم سے ان کی بات سنتی ہوگی، تو فلانے رشوت لی تھی تو تمہیں پکڑ لیا جائے، کھلا نے اگر بے حیائی کا کام کیا تھا تو تمہیں کی سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہم دوسروں کے دوسرے کرنے سے کیا حاصل، ان تبصروں اور کر کے نہیں، تم جو اصل فکر کرو وہ اپنی کرو کہ تم کس پانی کتنے پانی میں ہو، تمہارے حالات کیا ہیں، تمہارے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، تمہارے اندر کیا کیا چیزیں کون سی چیزیں قابل کیا ہے، اس فکر میں پڑھو، نہ یہ کہ بیٹھ کے سوچنے لگے آج ذرا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں اپنے حالات کا تو کیا نظر آئے گا کہ ہر مجلس میں ہے، ہر مجلس میں حالات حاضرہ پر تبصرہ ہو رہا ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں وہ اس طرح کی بے دینی پھیل گئی، بازار گرم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تذکرے تو ہو رہے ہیں لیکن ان تذکروں کے بعد بس دامن جھاڑ کے اندر چل، کوئی دھیان نہیں اس کا، کوئی تذکرہ نہیں اس کی، کوئی فکر نہیں، کر لیا تھا کھڑا ہونا ہے کیا جواب دو گے اور اپنے ساتھ کون سے اعمال لے کر جاؤ تو اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یوں تو اصلاح کی فکر ہر حالت میں ہر زمانے میں ضروری ہے لیکن اس دور میں خاص طور پر قرآن و سنت کے ارشادات کی روشنی میں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوقات ان تبصروں میں اور تذکروں میں جو ہمیں دعوت عمل دیتا ہے. میں نے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بڑے ہی مؤثر انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ آج کل یہ بات تو بہت زبان زد عام ہو گئی ہے کہ ہر شخص کہتا ہے بھائی ہم بڑے گناہگار. یہ اکثر و بیشتر ہر ایک کے زبان پر رہتا ہے ہم بڑے گناہگار. اب دو قسم کے لوگ ہیں اس ماحول کے اندر. ایک تو وہ ہے جن کو کوئی فکر ہی نہیں, اللہ بچائے کبھی دھیان ہی نہیں ہوتا کس طرح ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جانا ہے, ہماری منزل کیا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بالکل بے فکر زندگی گزار رہے ہیں. بگٹک جو گھوڑا جس طرف جا رہا ہے, چلا جا رہا ہے, دوڑا جا رہا ہے, کوئی فکر ہی نہیں. کچھ ہیں جن کو کچھ احساس ہے کہ بھائی ہمارے اندر کچھ غلطیاں ہیں, تو وہ ہر وقت یہ زبان پر رکھتے ہیں بھائی ہم تو بڑے گناہگار. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے, ارے بھائی کیوں اپنے آپ کو گناہگار کہہ کے اس کا اعلان کرتے پھرتے ہو, یہ کیا تمہاری زبانوں پر یہ جملہ ہر وقت آتا رہتا ہے گناہگار ہے. ارے یہ تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی شکل میں کتنی بڑی عظیم دولت, عظیم سرمایہ عطا فرمایا. ہمارے لوگ فرمایا کرتے تھے اور بالکل صحیح بات فرماتے تھے کہ دنیا میں سرمایہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, دولتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں, روپیہ, پیسہ, زمین, جائیداد, کوٹھی, بنگلے, کاریں, نوکر چاکر, اقتدار, منصب, عہدے, یہ ساری دولتیں, سارے سرمایے ہیں. لیکن سب سے عظیم سرمایہ جو کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے, اس سے بڑا کوئی اور. جب ذرا آنکھ بند ہو کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا قبر میں, اور یہ پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے گا, کچھ پتہ نہیں. تو جب جاؤ گے سب چھوڑ نہیں جائے گا. ایک سرمایہ ہے جو اگر زندگی میں ساتھ ہے تو قبر میں بھی ساتھ ہے, اور قبر میں ساتھ ہے تو حشر میں بھی ساتھ ہے, حشر میں ساتھ ہے تو پھر آخرت کے تمام ابدی زندگی میں بھی ساتھ ہے, اور وہ ایمان کا سرمایہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو ارے تم صاحب ایمان ہو, اتنے بڑے سرمایہ دار ہو, اتنے بڑے دولت مند ہو کہ کوئی دنیا کی دولت اس کے آگے برابر اس کی برابری نہیں کر سکتی. اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے تمہیں ایمان کی دولت, اس پر اللہ کے بندو شکر تو ادا کرو. قدر و قیمت اس لیے نہیں معلوم ہوتی ایمان کی مل گئی دولت. باپ ماں باپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان تھے, ان کے گھر میں پیدا ہوئے, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کر دی, کلمہ طیبہ سکھا دیا, الحمدللہ بچپن سے ہی مسلمان بیٹھے, دولت مل گئی.
कुछ उसकी कदर नहीं, कुछ उसकी कीमत नहीं। ختم برداشت کیے، پوچھو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور ایران میں وہاں آتش پرستوں کا مذہب، آتش پرستی کو دماغ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ آگ کو پوجنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے معلوم ہوتی، تو گئے کہیں یہودی ہو گئے شروع میں، پھر عیسائی ہو گئے، عیسائیوں کے مذہب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عیسائی راہب نے کہہ دیا کہ دیکھو میں تو، ہم لوگ تو جا رہے ہیں، اب ایک ایسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جو ایک ایسی جگہ پر آ کر قیام کریں گے جہاں بہت سارے کھجور کے درخت، تو کوشش کرو کہ کسی طرح تم ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ تو کہاں ایران اور کہاں مدینہ منورہ، لیکن ایران سے مدینہ منورہ کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں ایک یہودی کے غلام بن کے رہے اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو یعنی تقریباً نصف صدی، 50 سال ایمان کی تلاش میں سرگردہ رہنے میں گزارے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں تھے کہ یہ کھجوروں والا شہر ہے تو اس کے اندر نہیں۔ تو ایک دن اپنے یہودی آقا کے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے اس کی کچھ خدمت کر رہے تھے، تو اتنے میں کسی نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پیدا ہوئے ہیں، لوگ ان کو نبی کہتے ہیں اور وہ یہاں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو 40-50 سال سے جس چیز کا انتظار تھا اس کی آواز کان میں پڑی، تو وہیں کھجور کے درخت سے چھلانگ لگا دی نیچے، اور چھلانگ لگا کر اپنے یہودی آقا سے اجازت لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو وہ جس راہب نے، عیسائی راہب نے ان کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو اس نے تین علامتیں بتائی تھیں کہ تین علامتیں ان کے اندر ہوں گی، ان کو دیکھ لینا، اگر وہ علامتیں پائی جاتی ہوں گی تو سمجھ لینا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو علامت یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اگر کوئی صدقہ دے گا صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری علامت یہ کہ ہدیہ کوئی دے گا تو ہدیہ قبول کر لیں گے۔ اور تیسری علامت یہ کہ ان کے کندھوں پر مہر نبوت ہو، نبوت۔ یہ پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس وقت آپ قبا میں تشریف فرما تھے، تو کچھ لے کر گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کیا کہ آپ دور سے تشریف لائے ہیں، میں کچھ صدقہ لے کر آیا کی خدمت۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہم صدقہ تو لیتے نہیں، صدقہ تو ہم کھاتے نہیں۔ پہلی علامت پوری ہو گئی، پھر گئے واپس اور پھر دوبارہ حاضر ہوئے اور کچھ اور لے کر گئے، کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئے ہوں محبت سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ دوسری علامت ظاہر ہو گئی، اب تیسری علامت رہ گئی تھی کہ کندھے کے اوپر مہر نبوت ہوگی، چادر ہٹا کر مہر مبارک کو کھول دی۔ تو جب آپ تو ان کو ڈبل
مل گئی،
مہر نبوت تھی، اور دوسرے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہو گیا، علم ہو گیا کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو کھول دی، بس کسی علامت پتہ نہیں کب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ایمان کی دولت حاصل صدیاں گزاری، سال گزاری، مشقتیں اٹھائیں، تو ان کے دل سے ایمان کیا فرمایا ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، جنہوں نے مارے کھائے ایمان کی دولت ملی، ان کو تھی قدر کے ایمان کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بیٹھے بیٹھے ارے صاحب ایمان ہو، اتنا بڑا سرمایہ تمہارے پاس، یہ کسی کوئی سرمایہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی. اور مجھے اپنے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نامہ اعمال پیش ہو تو اس کو دیکھ کر بھی شرمندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی دے استغفار
جانے کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ باہر کے گناہ ہونے کی اور اعلان کرتے ہیں گناہ کو گناہگار گناہگار ہو تو جس کے گناہگار ہو اسے کہو
خلافت کا منصب ان کو عطا نہیں ہوا تھا. خلیفۃ فی الارض جعلن فی الارض خلیفہ, یہ خلیفہ اس حد تک نہیں بنے تھے. جنت میں اور فرشتے رہ رہے تھے, وہ بھی رہ رہے تھے. خلافت کب ملی؟ جب غلطی ہوئی, اور غلطی ہونے کے نتیجے میں استغفار کی توفیق ہوئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. یہ الفاظ جو خود سے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ فرمایا تلقى آدم من ربه کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ کلمات سیکھے. غلطی ہو گئی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اس کا تدارک کیا ہو, اس کی تلافی کیسے ہو. شرمندگی ہو رہی تھی, ندامت ہو رہی تھی, پشیمانی میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ہم ہی بتا دیتے ہیں تمہیں, ہم ہی بتا دیتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اس غلطی سے کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. یہ الفاظ جب سکھا دیے گئے, انہوں نے ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, پشیمانی کے ساتھ یہ کلمات اپنے پروردگار کے سامنے کہے, ربنا ظلمنا انفسنا. فرمایا اب تم بتا
استغفار کا عادی ہو, جب گناہ ہو جائے
پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کرتا. یعنی قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ہم جیسے کمزوروں کا ذکر
اور
پتہ نہیں کسی کام کی. خیال نہیں آ گیا کسی کام کو. تو حضرت نے بس جاتے وقت ایک جملہ کیا, اگر یہ معاملہ ہے
بارے
معلوم ہوا کہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں. ورنہ دل میں خیال نہیں ہوتا اپنے گناہگاروں کا. تو اگر یہ بات ہے تو ڈبل گناہ ہے, یعنی اپنے تواضع کا دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, یہ کہہ کر کہ گناہگار ہے. اگر واقعی گناہگار ہونے کا اعتراف ہوتا تو دوسرے کے کہنے سے ناراضگی نہ ہوتی. تو معلوم ہوا اعتراف تو کوئی خاص ہے نہیں, محض دکھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اول تو یہ ہوتا ہے. اور اگر کسی نے سچے دل سے کہا بھی ہو کہ ہم گناہگار ہیں, تو سچے دل سے کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اس گناہ کا اعلان کرتا پھرے لوگوں سے, لوگوں کو بتاتا پھرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے, اس کی پردہ پوشی ہے. اس پردہ پوشی کی قدر پہچانو. دوسروں سے کہتے نہ پھرو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. ارے جس سے کہنا ہے اس سے کہو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. دوسروں سے دن کے اعمال کی سے استغفار کر لیں, اس کی عادت ڈالیں, اس کا معمول بنا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين. اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف وصلى الله تعالى على خير خلقه